بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ, حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بالطه ويوسين والمزمل والمدثر اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ الدائم الابدی علی اعدائی مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور, صدق الله العلي العظيم. صلوات بن محمد وعلى آله. سب سے پہلے امام راحل خمینی بت شکن, عالم مجاہد, مرجع عالی قدر جہان حضرت روح اللہ الخمینی کی رحلت, ان کی برسی کی تسلیت اور تعزیت تمام مؤمنین اور تمام عاشقان قرآن و اہل بیت کو پیش کرتے ہیں, اور بالخصوص محضر امام العصر امام قائم حجت ابن الحسن العسکری امام زمانے کی خدمت میں. امام خمینی کی شخصیت ایک ایسی اعلیٰ اور ارفع شخصیات میں سے ہے کہ جب علماء کی, اہل علم کی فہرست میں دیکھا جاتا ہے تو ان کا نام بلندیوں پہ نظر آتا ہے, سر فہرست نظر آتا ہے. اگر ان کا نام مجاہدین کی فہرست میں تلاش کیا جائے تو رد اول درجہ اول کے مجاہدین میں سے یہ شخص نظر آئے گا. اگر عرفا اور اہل معنویت کی بات کریں تو امام خمینی کا مقام ان علماء کی فہرست میں نظر آئے گا کہ جو معلمین عرفان تھے، جو مقربین بارگاہ رب جلیل تھے. امام خمینی نے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو صحیح معنی میں ایک مؤمن کی شناخت کروائی ہے. صحیح معنی میں امام خمینی نے علماء کا تعارف کروایا ہے کہ علماء حق کو کیسا ہونا چاہیے. ایک مؤمن کو کیسا ہونا چاہیے کہ جہاں علم اور معرفت کی بات آئے تو علم اور معرفت بھی ہے، تقرب الہی بھی ہے، تقویٰ بھی موجود ہے، زہد بھی موجود ہے، دنیا طلبی سے دور ہے. اور اگر وہ اجتماعی اور معاشرتی پہلو کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آگاہ اور آشنا نظر آتے ہیں اپنے زمانے کے حالات سے، بلکہ نہ فقط اپنے زمانے کے حالات سے بلکہ جو آئندہ حالات پیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اور آج تک ان کی وہ فہم و فراست کے ذریعے جو ان کی جو پیش بینیاں تھیں، جو ان کی جو فورکاسٹ تھا، ان کے جو سیاسی تجزیہ تھا، پولیٹیکل انالیسس تھا، آج دنیا سے دیکھ رہی ہے کہ جب آپ امام خمینی کے 25-30 سال پرانے بیانات کو نکال کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ تو ابھی کی بات کر رہے تھے، انہیں کیسے معلوم، انہیں کیسے معلوم. یہی بتلایا ہے کہ اگر انسان واقعا مؤمن ہو جائے، عارف ہو جائے، قرب الہی کو حاصل کر لے تو پروردگار اسے یہ عقل و شعور و فہم و فراست دیتا ہے کہ وہ آگے کے مسائل کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی حال میں اور حاضر میں ہو رہے ہوں یا ہونے والے ہوں. امام خمینی کی مجاہدت، آپ کہیں گے مجاہدت کون سی مجاہدت، 8 سال جو ہے جنگ ہوتی رہی، انہوں نے کون سا اسلحہ اٹھایا؟ ہو سکتا ہے کہ امام نے انقلاب آنے کے بعد کبھی کوئی رائفل نہیں اٹھائی ہو، کوئی پسٹل نہیں اٹھائی ہو، کوئی چاقو نہیں اٹھایا ہو، لیکن امام کی مجاہدت ان مجاہدوں سے زیادہ تھی کہ جو میدان جنگ میں صف اول میں نبرد آزما تھے. اس لیے کہ اس پیر جمران، اس عارف باللہ کہ علم اور فہم و فراست کی وجہ تھی کہ جس سے ایک انقلاب برپا ہوا اور برجا ہوا، انقلاب بھی پیدا ہوا اور اپنی جگہ اس نے قیام بھی کیا، کھڑا رہا، اس نے استقامت حاصل کی، اور جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو اس وقت چند سال انقلاب کے آنے کے بعد چند سال جس طرح سے امام امت نے لوگوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مضبوط کیا خوف الہی کے ذریعے، مضبوط کیا دشمن کا خوف ان کے دلوں سے نکال کر، ان کے دلوں کو مضبوط کیا آیات الہی کی نورانیت عطا کر کے، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کی دلوں کی تاریکیوں کو ختم کر کے، اور یہ نور کی شعائیں کسی ایک خاص خطے میں محدود نہیں رہی، بلکہ اس نور کی شعاؤں سے دنیا کے مختلف دور دراز علاقوں میں بھی اس کی نورانیت بھی پہنچی اور اس کی حرارت بھی پہنچی۔ نورانیت کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ حقیقت اور حقانیت سے نزدیک تر آتے گئے، لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، حق کو قبول کیا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے لگے، سیکھ گئے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور حرارت بھی پہنچی۔ حرارت نقطہ آغاز ہے تحرک کا، جہاں پر حرارت آ جائے وہاں ہمیشہ معاشرہ متحرک رہتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین کے قیام میں، ان کی نہضت میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی گرمی ہے کہ جس کی وجہ سے دل کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا ہے، یعنی کبھی مردہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی مردہ نہیں ہوتا ہے، یعنی جب انسان کے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو تحرک پیدا ہوتا ہے، جب علم و معرفت آتا ہے تو حق اور باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ ابتدائے کلام میں آپ کے سامنے جس سورے کی آیت کا ایک حصہ بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اس میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے ارشاد رب العزت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ إِلَى الظُّلُمَاتِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، یقیناً، انہیں پروردگار اس جملے سے بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا ہدف، ان کا آبجیکٹو کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا آبجیکٹو کیا تھا؟ کیا انہیں کام کرنا تھا؟ یہاں سبجیکٹو بات کو نہیں بیان کر رہا پروردگار، یہ آبجیکٹو کو بیان کرتا فرما رہا ہے، ان اخرج قومک، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ اپنی قوم کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے، جہالت سے، کجروی سے، انحراف سے، انحطاط سے، پستی سے نکالے اور اسے نور کی طرف لے جائیں، ہدایت کی طرف لے جائیں، رہنمائی کی طرف لے جائیں، سعادت کی طرف لے جائیں، بلندی کی طرف لے جائیں. ان اخرج قومک لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. آیات صرف الفاظ کے مجموعے کو نہیں کہتے، بلکہ آیات نشانیوں کے اوپر بھی تعبیر ہوتا ہے، آیات معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ آبجیکٹو، ہدف کو بیان کیا جا رہا ہے. انخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ قوم کو ظلمات سے نکالیں، نور کی طرف لے جائیں. اس کے بعد وذکر بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں. وذکرهم بأيام الله، یہ ایام اللہ کیا ہے؟ یہ ایام اللہ کیا ہے؟ یوم اللہ، ہر وہ دن کہ جو دن انسان کو اللہ کی یاد دلائے، اسے علماء نے ایام اللہ سے تعبیر کیا ہے. ایام اللہ، جیسے عید کا دن آیا، ایام اللہ ہے، عید کا دن آنے والا ہے، ایام اللہ ہے. کیوں؟ اس دن اللہ یاد آتا ہے، جائزہ لینا ہوتا ہے، انعام لینا ہوتا ہے پروردگار سے. اس طرح سے وہ تمام ایام کے جو انسان کو یاد دلا سکیں پروردگار کی، وہ ایام اللہ ہے. امام خمینی نے اس دن کہ جس دن حکومت الہی کا بیج بویا گیا، امام خمینی نے فرمایا کہ یہ یوم اللہ ہے، اس لیے کہ اس کام کو انجام دیا گیا ہے، انجام دیا گیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی کرسی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر انجام دیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں امام خمینی کی روش کو، ان کے طریقہ کار کو، تو ہمیں ان کی روش اور طریقہ کار میں انبیاء کی سیرت نظر آتی ہے، جس کا صرف ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں بھیجا ہے اپنی آیات کے ساتھ تاکہ تم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاؤ، گناہ سے نکال کر سعادت کی طرف لے جاؤ، شیطان کے راستے سے ہٹا کر اسے اللہ کے راستے کی طرف لے جاؤ. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کی اس پوری تحریک میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، چاہے اس وقت کے جب وہ ایران میں موجود تھے یا بعد میں جب انہیں ملک بدر کر دیا گیا، یا کہ جب وہ واپس جلاوطنی کی بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں ایران، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کس لیے گزری؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یعنی وہی آبجیکٹو، وہی ہدف جو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، ہم دیکھتے اس مرد مجاہد، اس پیر جمران، یہ بت شکن طاغوت، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی گزری تاکہ لوگوں کو ظلمات سے ہدایت کی طرف لے جائیں، اور اگر کہیں پر بڑے بڑے بزرگوں کے بھی قدم لرزنے لگے تو اس پیر مرد نے، اس مرجع عالی قدر جہان تشیع نے اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر انہیں ہمت دی اور حوصلہ دی اور کہا کہ نہیں، ہمیں استقامت کرنی ہے، ہمیں استقامت کرنی ہے. یہ آج عام طور پہ سوالات مختلف کیے جاتے ہیں جب ہمارے ساتھ پاکستان میں مسئلے ہوتے ہیں، تو فوراً سوالات آتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہم کیا کریں. سیریا پہ مسئلہ ہو گیا، لبنان میں مسئلہ ہو گیا، عراق پہ مسئلے ہو رہے ہیں روزانہ، ہر آئے دن جو ہے وہ بم بلاسٹ. کیا کریں؟ یعنی ہم کیا تصور کرتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ امید ہمیشہ اچھی چیز کی رکھنی چاہیے. جو انسان کو ظواہر نظر آتے ہیں، بہت سے افراد اس ظاہری تحلیل کو کر رہے ہیں. اب تحلیل ظاہر ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی قرآنی آیا تو ہمیں ظاہری طور پہ نہیں ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے، تحلیل ہے. آپ نے ایک چیز سمجھی، میں نے ایک چیز سمجھی، آپ کا مطالعہ، میرا مطالعہ، نظر آتا ہے کہ نہیں، شاید امریکہ ایسی غلطی نہ کرے، ایسی غلطی نہ کرے. لیکن جب میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے وصیت نامے کا مطالعہ کرتا ہوں، امام خمینی کے خطبات کا مطالعہ کرتا ہوں، تو ہمیں اس مرجع مجاہد کی اس ہدایت میں نظر آتا ہے کہ امریکہ ایک ایسا وحشی اور خون کا خواہر جانور ہے کہ جس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اپنی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی گر سکتا ہے اور جا سکتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ انسانیت کا خیال کرے گا، وہ کسی اس بات کا خیال کرے گا کہ اس کے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، دنیا کے بے گناہ افراد نہ مارے جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ گزشتہ حکومتوں نے اس بات کا خیال کیا کہ جنہوں نے ہیروشیما اور ناکاساکی کے اوپر ایٹم بم کو گرایا، نہ انہوں نے خیال کیا جنہوں نے ویتنام کے اوپر حملہ بولا، نہ انہوں نے خیال کیا کہ جنہوں نے پاناما میں اپنی فوجوں کو اتارا، نہ اس امریکی حکومت نے خیال کیا جس نے عراق اور ایران کی جنگ کروائی، نہ اس زمانے کے حکمرانوں نے خیال کیا کہ جب کویت پہ حملہ کروایا گیا، نہ اس زمانے کے حکمرانوں نے خیال کیا جب عراق پر حملہ ہوا، جب فلسطین سے بے گناہوں کو نکالا گیا، ان کے مالکوں کو، زمین کے حقدار اور ان کے مالکوں کو ان کی زمین سے نکال دیا گیا. کیا توقع کرتے؟ یعنی جو بدترین توقع ہو سکتی ہے کسی سے وہ امریکہ سے رکھی جا سکتی ہے. یہ تحلیلیں ٹھیک ہیں ہماری اپنی جگہ, لیکن جو امام خمینی کے گفتگو, ان کے جو خطبات ہیں, اس میں یہ چیز نظر آتی ہے. اور یہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صراحت سے وہ جھوٹ بولتا چلا گیا. اور وہ کتاب جو امریکہ کے اندر بیسٹ سیلر کا, بہترین کتاب, سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں کا اسے انعام ملا ہے, جو میرے خیال سے اس کا نام کیا رمسفیلڈ تھا, اس نے لکھی ہے. اس نے بتایا ہم کو معلوم تھا کہ عراق میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے جان بوجھ کے حملہ کروایا. اور آج خود کہتا ہے امریکہ کہ ہاں ہم نے جان بوجھ کے حملہ کرایا. اچھا تم نے جان بوجھ کے حملہ کرایا, جھوٹ پر حملہ کروایا, پوری دنیا کو اتنا جھوٹ بولا کہ دنیا یقین کرنے لگی. کیا یہی غلطی آج ہم نہیں کر رہے اپنے مختلف کاموں کے اندر؟ وہ جھوٹ اتنی صراحت سے بولتے ہیں, اتنے یقین سے بولتے ہیں. پہلے تو انگریزی میں صرف جھوٹ چلتا تھا, اب تو ہمارا میڈیا اردو میں جھوٹ بولتا ہے. تو بہت سے لوگ انگریزی سمجھ میں نہیں آتی, انہوں نے کہا اپنے اعلی کار کو یہاں پر پورے پورے چینل لے آؤ. اور ہمارے ملک میں نہیں, بہت سارے سب ملکوں کے اندر اس طرح سے جھوٹ کی بنیاد پر حملے ہوتے ہیں. اور آج بھی صرف سیاسی وجوہات, ایران کو کمزور کرنا, لبنان کو کمزور کرنا, اسرائیل کو قوی کرنا, سیریا کے آئل سے استفادہ کرنا, جو آج عراق کے اس میں کر رہے ہیں. عراق کے اس میں کیا ہے؟ عراق کے اس میں یہی ہے کہ آج عراق کے بغیر میٹر کے وہاں پہ آئل کی پائپس لگی ہوئی ہیں, اور آئل کو جو ہے وہاں سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, وہاں سے اسے چھینا جا رہا ہے, چھینا جا رہا ہے. افغانستان میں کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہیں فوجیں, بالکل فوجیں موجود ہیں. یہ حالات جو کیے جا رہے ہیں کراچی کے, کوئٹہ کے, کیوں؟ اس لیے کہ کراچی ایک حساس جگہ پر سچویشن ہے, اس کی مقام ہے اس کا. پنجاب میں اگر فوج کو اتارا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ, پشاور میں اتارا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ افغانستان ویسے موجود ہے. اصل ہے کراچی میں, بلوچستان میں, یہاں اتارا جائے تاکہ سمندر بھی مل سکے, ایران پر بھی نگاہ رہ سکے, اور ہمارے ایک اقتصادی مرکز کو, ایک میٹروپولیٹن سٹی کو تباہ کیا جائے. آدھے سے تباہ کر دیا گیا ہے, تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں امام خمینی کی اس تحلیل اور اس پیش بینی کے بارے میں, وہ فورکاسٹ جو انہوں نے اپنی تقریروں میں 25 سال 30 سال 32 سال پہلے کیا, انہوں نے بیان کیا. امام خمینی وہ مرد مجاہد کہ جنہوں نے جب فقاہت کے میدان میں آئے تو مرد فقیہ, کہ آج بھی ان کی فقہی دلیلوں کو رد کرنا آسان کام نہیں ہے. اور جب سیاست میں آئے تو وہ پاک اور دینی سیاست کہ جس کا چہرہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جس کا چہرہ ائمہ اطہار نے اپنی زندگی میں دکھایا. ہم بہت ساری دفعہ یہ کہتے ہیں نا, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں. امام نے دکھایا یہ کام صرف معصوموں کے لیے نہیں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں. اور دیکھو یہ ہو سکتا ہے عملی طور کے اوپر دنیا میں اگر کہیں پر اسلام ہمیں تعلیم میں، قضاوت میں، معاشرے میں، اقتصاد میں، سیاست میں نظر آتا ہے تو ہمیں اسی امام خمینی کی مدد سے جو یہ ایک الہی حکومت تشکیل پائی ہے وہاں نظر آتا ہے۔ جب سب سے پہلا اسلامی بینک بننے لگا، سب سے پہلا اسلامی بینک پاکستان میں آنے لگا تو اس کے آنے سے، یہ ہمارے لیے سبق ہے یاد رکھیے گا، اس کے آنے سے، اس کے لانچ ہونے سے 10 سال پہلے میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی تھی کہ جو اس بینکنگ کے اندر، اس بینکنگ کی لانچنگ کے اندر 10 سال پہلے کام کر رہا تھا، یعنی آلریڈی وہ ایک ریسرچ باڈی بنی ہوئی تھی۔ جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے اس بات کو بیان کیا کہ سب سے زیادہ انسپائریشن، سب سے زیادہ جو ہم نے حوصلہ حاصل کیا ہے وہ ایران کا اسلامی نظام ہے۔ ہم نے کہا کہ جب یہ شیعہ کر سکتے ہیں تو سنی کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ہم نے بھی کوشش کی، لیکن جب ہم نے کوشش کرنا شروع کی اور اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس بینکنگ کے سسٹم کو اس طرح سے نہیں بنا پا رہے، ہمارے پاس کچھ چیز اس کی فلسفی، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت عملی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران میں جب بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا تو انہوں نے کن چیزوں کو بنیاد بنائی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران میں جب بینکنگ سسٹم بنایا گیا تو اس میں مختلف کتابیں جو، اور علماء کی کتابوں کو جو بنیاد بنائی گئی، اس میں سے اہم ترین کتاب شہید باقر الصدر کی اقتصادنا اور ہماری بینکاری، ہماری اقتصاد اور ہماری بینکاری شہید باقر الصدر کی کتابیں ہیں، وہ بنیاد تھی۔ ہم نے شہید باقر الصدر کی کتابوں کو مطالعہ کیا، اس کو بنیاد بنایا اور اس کے بعد اپنے بینکنگ سسٹم کو ڈیولپ کیا اور پھر اپنے فقہی اعتبار سے اس کو ہم نے صحیح کیا اور اس کے بعد پھر وہ ملیشیا اور ادھر ادھر اور سب جگہ وہاں پر انہیں جانتا ہم دی۔ یعنی وہ افراد جن کا اس مکتب سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بینکنگ سسٹم بنا لیتے ہیں، لیکن وہ افراد جو اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں شہید باقر الصدر کی کتاب تو دور کی بات ہے، ان کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا۔ یہ ہماری جو بینکنگ والے ہیں ان سے ذرا جا کے کوئی پوچھو صحیح آپ کو ان کے نام معلوم ہیں؟ نہیں معلوم ہوں گے۔ ہمارے پاس وہ ول، وہ ارادہ کہ جو امام نے اس قوم کو دیا ہے وہ اس قوم کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس خطے میں ضرور ہے لیکن یہ امام امام امت ہے، نائب امام، مرجع تقلیل جہان، ہم سب کے لیے۔ آج جو یہ بیداری ہے آج پاکستان کے اندر، ہندوستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، عرب ممالک میں، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، افریقہ میں، کہاں سے آئی ہے؟ اسی انقلاب کے ذریعے، اسی انقلاب کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ امام راحل نے جس راستے کو ہمارے لیے معین کیا ہے ہم اسے سمجھیں۔ جس طرح سے میں اپنی کئی مجالس میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں، پہلے بھی شاید آپ میرے زبان سے اس جملے کو سن چکے ہوں گے، جملات کو، پانی لے آئیے گا تھوڑا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے با حلوہ حلوہ کردن دہان شیرین نمی شود، حلوہ حلوہ کرنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے، علی علی کرنے سے علی کی ولایت نہیں مل جائے گی، حسین حسین کرنے سے حسین کی شفاعت نہیں مل جائے گی۔ اگر علی کی ولایت کو لینا ہے، حسین کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، تو علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، حسین کی طرح مجاہدت کرنا ہوگی، تو پھر ہم ولایت اور شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھنڈا پانی سادہ لے کے قرآن کے اندر آیا ہے اصحاب یمین اور اصحاب شمال، البتہ یہاں پہ انشاءاللہ سب اصحاب یمین ہیں، لیکن اس وقت میرے جو شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میرے جو الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے، کیونکہ عام طور پہ آدمی سیدھا دیکھتا ہے، رائٹ کی طرف دیکھتا ہے، الٹا دیکھنا مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ آئی کانٹیکٹ آپ سے نہیں ہو رہا ہے۔ تھوڑا سلوات پڑھے اور انشاءاللہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے، آگے آ جائیے، تاکہ اور بھی جو افراد آ رہے ہیں شامل ہو سکیں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اسی طرح سے اگر چاہتے ہو کہ اس دور کے حقیقی حسینی، حقیقی پیروکار حسینی کو دیکھ سکو، حقیقی مؤمن علی کو دیکھ سکو، تو خمینی بت شکن کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھنا ہوگا، اسے اپنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ راستہ ہے کیا؟ ہم کہیں گے اتنی ساری بات کو اتنے اس میں کیسے بتا سکتے ہیں، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کر، وہ نقطہ کیا ہے؟ ہم بہت سی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے پھیلایا جا سکتا ہے یا بچایا جا سکتا ہے اسلحے کے زور پہ، ٹھیک ہے، ضروری ہوتی ہیں بہت سی چیزیں دفاع کے لیے، میدان جنگ میں آپ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمارے فوجی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، تو صرف وہاں پر جانماز سے بیٹھ کر نمازیں تو نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، اگر ان کے گولہ بارود آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کا جواب اسے دینا ہوگا، تو وہ بھی اسلحہ استعمال کریں گے، ہم بھی ایسا استعمال کریں گے، وہ کافر ہے ہم مسلمان ہیں، فرق کیا ہوا؟ فرق بہت بڑا ہے، یہی بہت بڑا فرق ہے۔ امام ایک اپنی تقریر میں سپاہ پاسداران کو، جس سے باشنا ہے، وہ فوج کہ جو اصل فوج سے ہٹ کر جو والنٹیئر سے بنی تھی اور اس کے بعد ایک انقلابی ایک فوج جو سامنے تھی، ان کے سامنے ایک تقریر کر رہے تھے۔ اس تقریر میں امام جہاں پر ان پاسداران اسلام کی تعریف کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں، اس میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ان افراد کے لیے کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انقلابی سمجھتے ہیں، تو تورم خان سمجھتے ہیں میں اپنی عام زبان بیان کروں، کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً آگے آگے پہنچیں گے، کہیں دھرنا لگا ہو تو فوراً آگے آگے پہنچیں گے، پروٹیسٹ ہو تو سب اس میں آگے جائیں گے. ان تمام افراد کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کی نصیحت ہے، میری تو خیر لوگ سنتے نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن جن کی کلمات ہیں ان کو سمجھنا. کس فوج کو کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ فوج ہے، یہ وہ افراد ہیں پاسداران کے جنہوں نے انقلاب برپا کرنے میں بہت ہی مؤثر رول پلے کیا. اگر یہ افراد یہ جوان نہیں ہوتے تو انقلاب آنے میں شاید بہت تاخیر ہوتی، بہت مشکل ہوتی، شاید نہیں بھی آتا، نہیں معلوم ہمیں. اور پھر یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے تمام تر مجاہدت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دشمن کی یلغار کا منہ توڑ جواب دیا. امام اس فوج کو، اچھا یہ بھی آپ کو بیان کرتے چلوں، یہ جتنے بھی فوجیں وہاں پر ہیں آج بھی ایسا ہی، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے. فوج کسی طرح کی بھی ہو، آپ کو پتا ہے کہ ایران میں تین طرح کی فوجیں ہیں، ایک باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں فوج ہے ایک اس طرح کی ہے، ایک پاسدار ہیں، ایک بسیجی ہیں. ہر لیول کے اوپر جو ایک چیز کامن ہے، ان کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے، وہ ہے عقیدتی اور سیاسی تربیت کا ادارہ. یعنی فوج ہے، پاسدار ہیں، بسیجی ہیں، ہر ایک کے لیے عقیدتی اور سیاسی ادارہ ہے. اچھا یہ ادارہ کیا کرتا ہے، کیا سکھاتا ہے انہیں؟ اسلحہ چلانا نہیں، اسلحہ چلانا اس کا کام نہیں ہے، یا کوئی ایسی سیاست حکمت عملی کو سکھاتا ہے؟ نہیں، وہ بھی سکھاتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ان مجاہدوں کو اللہ کی توحید سکھائے، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، قرآن، فقہی مسائل، اخلاقی مسائل، عبادات، تاکہ یہ جب اسلحہ اٹھائے اور سامنے والا مد مقابل اسلحہ اٹھائے تو دونوں کے اسلحے میں، دونوں کے وار میں، دونوں کا اسلحہ تو ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن دونوں کا وار مختلف ہو جائے گا، دونوں کا وار مختلف ہو جائے گا. بھائی کیسے مختلف ہوگا؟ اگر کلیشن کوف ادھر ہے تو ادھر بھی کلیشن کوف ہے، اگر جی تھری ادھر بھی ہے تو جی تھری ادھر بھی ہے، تو گولیاں تو ایک جیسی ہوں گی تو وار کیسے مختلف ہو جائے گا؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو تاریخ کی طرف پلٹ کر دیکھ لو کہ جو اہل ایمان ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں، وار بھی دونوں کرتے ہیں، لیکن ایک کا وار افضل من ثقلین کہلاتا ہے، ایک کا وار افضل من ثقلین کہلاتا ہے. علی کا وار افضل من ثقلین کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ایمان کی کیفیت بلند ہے. بس اگر انسان کے وار کو، انسان کے دفاع کو، انسان کے حملے کو معراج پر پہنچنا ہے تو پھر یہ معراج بندوقوں تلواروں کے لیٹسٹ اور نئے ہونے سے نہیں پہنچتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو چیز اہم ہے، جو اس اسلحے کو پرواز دیتی ہے، عروج دیتی ہے، معراج کی منزل پہ لے جاتی ہے، وہ انسان کا عبادت کرنا ہوتا ہے، وہ سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صلوات بڑے محمد والے. امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ دیکھو اے مجاہدوں، اے وہ کہ جنہوں نے اس انقلاب کو بچایا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل غلط ہو جائے، تمہارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تمہارے کسی عمل سے اسلام داغدار ہو جائے. اللہ اکبر. ایک مجاہد کی کیفیت یہ ہے کہ جب میدان میں جاتا ہے کأنہم بنیان مرصوص بن جاتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، اور جب محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک شمع کی مانے آنسو ٹپکاتا ہے، آنسو ٹپکاتا ہے. یہ دونوں انسان کو پرواز دیتے ہیں، معراج انسانیت پر لے جاتے ہیں. اگر انسان یہ سمجھے کہ نہیں بس ایک کام میں کر لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، اسے اعتدال لانا ہوگا بلکہ امتزاج لانا ہوگا. جہاں علم اور معرفت، تقوی، زہد اور اس کے ساتھ مجاہدات، ہمت، حوصلہ، خوف نہیں آنا چاہیے، خوف نہیں آنا چاہیے. علی والوں کو خوف نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بچپن سے جملہ سنتے آ رہے ہیں میرے مولا کا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جس پر موت آ جائے یا وہ موت پر جا پڑے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو علی کا ماننے والا تو وہ ہے، تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ سینہ خالی ہے، آؤ اسے مارو. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بیچ سڑک میں کھڑے ہو جائیں اور کہو کہ مارو، نہیں، اپنے کام کو جاری اور ساری رکھو. سورہ عصر میں چار اصولوں کو بیان کیا ہے، سورہ عصر میں چار اصولوں کو بیان کیا ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین آمنوا، وہ افراد جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں گے. یہ تو ہر ایک بہت مجلسوں میں سنا آپ نے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ افراد کے جو حق کی تلقین کریں گے، ایک دوسرے کو علم دیں گے، حق بیان کرے، سمجھائیں. ٹھیک ہے، آپ سے ڈنڈا مار کے ہم نہیں اس کو قبول کروا سکتے، لیکن آپ حق کو، حق کا پرچار کریں، حق کا پرچار کریں، حق کو بیان کریں. لیکن حق کے بیان کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اور قرینہ آنا چاہیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لے. صبر سے کیا مقصد ہے؟ کہ کوئی تازیہ نہیں مارتے رہے اور ہم برداشت کریں؟ نہیں، صبر کا معنی ہے استقامت کرنا، استقامت کا معنی ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، میدان کو نہ چھوڑنا. یعنی جب ہم کام کر رہے ہیں دین اسلام کو پہنچانے کا، حقانیت کو پہنچانے کا، اس کو ترک نہیں کرنا ہے. وہ انقلاب جو آزاد منش، حریت کے قائل افراد کے اندر حرارت جو پیدا کر سکتے ہیں، وہ حرارت پیدا ہو سکتی ہے ذکر حسین سے، ذکر علی ابن ابی طالب سے. اس ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے، اس ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے. ہاں، اس کو ضرور سمجھیں کہ اس ذکر کو کون سا ایسا مؤثر طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں، بتلا سکیں. بیزان گرامی، اپنے مجلس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ بیان کریں کہ امام خمینی کی زندگی کا ہدف ان کی زندگی کے جو آبجیکٹیوز تھے، جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کا آبجیکٹیو نظر آتا ہے، لقد ارسلنا موسیٰ، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج الى، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم یہ دیکھتے ہیں خمینی بت شکن کو کہ کس طرح سے کہیں پر موسیٰ کلیم اللہ کی طرح، کہیں ابراہیم خلیل اللہ کی طرح مجاہدت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے نقش قدم پر ان انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ ہم ان انبیاء کے نقش قدم پر چلیں، انہیں سمجھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ کوئی رات میں سونے سے پہلے والی کہانیاں اور قصے نہیں ہیں کہ بچوں کو سنائے جاتے ہیں، صرف بیڈ ٹائم سٹوریز نہیں ہیں۔ اس کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اس کا اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تاریکی سے، گناہوں سے، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں۔ امام خمینی کی ذات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اور آج اور امام خمینی نے ایسے افراد کو تربیت کی ہے کہ آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کے انتقال کو کئی سال گزر گئے لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مجاہد، مرد مجاہد، رہبر بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنے استقامت کے ساتھ، چاہے اندرونی مسائل ہوں، داخلی مسائل ہوں، چاہے خارجی مسائل ہوں، بیرونی مسائلوں کے جو حملہ ہے، سینکشنز ہیں، اقتصادی حملہ ہے، ثقافتی حملہ ہے، سیاسی حملہ ہے، یہ مرد مجاہد اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور استقامت دے رہے ہیں اور دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے مسلمانوں کو متحد ہو کے کام کرنا ہے۔ دنیا میں ایک واحد مسلمان حکومت ہے جو فلسطین کا ساتھ دیتی ہے، تعجب کی بات ہے نا، فلسطین میں سارے رہتے ہیں وہابی اور ان کی حمایت کرنے والی ہے ایک شیعہ قوم۔ یا مسئلہ وہابیت کا نہیں ہے، یا مسئلہ ہے بیت المقدس کا، قبلہ اول کا۔ یہ دنیا میں تمام نام نہاد مسلمان قوتیں اور حکومتیں، کوئی نہیں بولتا ہے۔ اگر کوئی مظلوم کے لیے بولتا ہے دنیا کے تو ایران ہے، کوئی مظلوم کے لیے بولتا ہے تو یہ سید علی خامنائی ہے، یہ رہبر بزرگوار ہے، یہ مرجع تخلیق، یہ مرد مجاہد جس کی رہبریت کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے، رہبریت کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اگر دشمنان اسلام کو، دشمنان قرآن کو کسی نے روکا ہے تو یہ مرد مجاہد ہے کہ جس کی رہبریت کی وجہ سے ایک ملت کھڑی ہے۔ یہ ملت ایران تک محدود نہیں ہے، یہ ملت دنیا میں ہے۔ ایک رہبر کی وجہ سے آج یہ مغربی دنیا مجبور ہے کہ جو چاہتی ہے وہ کر نہیں سکتی ہے، صرف بلبلاتی رہتی ہے، بھپکیاں دیتی رہتی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ امام خمینی کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، امریکہ
کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا ہے, یعنی کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتا ہے جس سے وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لے گا, نہیں کر سکتا ہے وہ. یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے, شیعوں کو ختم کر دیا جائے, پاکستان میں اپنے ایجنٹ بھیجے جائیں اور شیعوں کا قتل عام کیا جائے, شیعہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. نہ شیعہ ختم ہوں گے نہ شیعت ختم ہوگی, شیعت بھی باقی رہے گی اور شیعہ بھی باقی رہیں گے. وہ دور بھی تھا کہ جس دور میں شیعوں کو دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا, یہ وہ دور بھی تھا کہ جس وقت زیارت امام حسین کے لیے جو جاتے تھے افراد ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دیا جاتا تھا. لیکن نہ زیارت امام حسین علیہ السلام کسی نے ختم کی ہے, نہ ذکر حسین ختم ہوا ہے, نہ اسلام کا لینے والے انسان ختم ہوئے ہیں, نہ قاری قرآن ختم ہوئے ہیں, نہ قرآن پر عمل کرنے والے ختم ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, امام خمینی کا وہ سبق, ان کی زندگی کا ایک عملی پہلو جو ہم نے تطبیق میں, کہ قرآن کے ساتھ کس طرح سے یہ مرد مجاہد نے اپنے آپ کو تطبیق دیا اور دکھایا دنیا اسلام کو کہ یہی قرآنی یہی قرآن ہے کہ جو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, یہی اہل بیت اطہار ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے اس کے لیے کافی ہیں, کہ جس پہ امام خمینی اپنے وصیت نامے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم صحیفہ سجادیہ ہماری کتابوں میں سے ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم جعفر صادق کے ماننے والے اور ان کے مکتب سے منسلک ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اس لیے کہ آج کی دنیا میں اگر علمی ترقی آپ دیکھتے ہیں تو کہیں اور سے نہیں, وہ قرآن اور اہل بیت کا سر چشمہ ہے. اگر فزکس ہو, کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, زولوجی ہو, اسٹرانومی ہو, ایسٹرولوجی ہو, میتھمیٹکس ہو, کوئی چیز جو علم ہے انسان کی ترقی کے لیے, وہ درے اہل بیت سے انسان کو نصیب ہوا ہے. کوئی علم ایسا نہیں کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اور قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کر اسے ملا ہو, نہیں. سارے علوم جو بنیادی علوم ہیں, جن علوم کی بنیاد پر دوسرے لوگوں نے تحقیقات کی اور مختلف سکلز کو اور صلاحیتوں کو ڈیولپ کیا, یہ تمام علوم جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیت سے ہیں. امام خمینی نے میں فرمایا کہ اگر تم ایک سچے مومن بن کے زندگی رہنا کرنا چاہتے ہو, ایک پاسدار کی طرح زندگی کرنا چاہتے ہو, تو پاسدار کی زندگی کے لیے پارسائی بھی ضروری ہے. پاسداری بغیر پارسائی کے نہیں ہو سکتی ہے, بغیر تقویٰ کے نہیں ہو سکتی ہے, بغیر زہد کے نہیں ہو سکتی ہے, بغیر قرب الہی کے, بغیر اطاعت الہی کے ممکن نہیں ہے. اپنے اخلاق کو وارستہ کرو, اپنے جو احکام ہیں, اپنے جو فرائض ہیں, اسے صحیح طور پر ادا کرو. یہ تمام ممکن نہیں ہے کہ انجام دیا جائے. جب تک انسان اس وقت تک مرد مجاہد نہیں بن سکتا جب تک ان چیزوں کو انجام نہ دیا جائے. یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اگر یہ انقلاب برپا ہوا ہے, یہ انقلاب برپا ہوا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. کیا ہے وجہ؟ امام نے فرمایا مہرچے داریم از ماہ محرم و سفر داریم, ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے وہ محرم اور سفر کا حاصل کیا ہوا ہے.
یعنی عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جس نے ہمیں حرارت دی ہے، جس نے ہمیں روح دی ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، جس نے ہمیں طاغوت کا مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر دنیا جو کچھ اسلام ہے اس کے پاس اگر ہم دیکھیں تو مرہون منت ہے اہل بیت کی قربانیوں کے، اہل بیت کی قربانیوں کے۔ ایک وہ قربانی کہ جو ہمیں محراب عبادت میں نظر آتی ہے کہ جہاں پر ضربت لگتی ہے اور میرا مولا فرماتا ہے خصو رب الکعبہ، خداؤں کی قسم، خداؤں کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی کیوں کامیاب ہو گئے؟ تم تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، شاید آواز پلٹ کے آتی، پلٹ کے آتی ہے مومنوں، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف واپس پلٹ کر گیا۔ ساری زندگی میں نے اللہ کی اطاعت کی اور اب واپس میں محراب عبادت سے واپس معراج انسانیت کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے ہم یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ جو امام حسن کی ہمیں نظر آتی ہے کہ امام حسن کہ جو مظلومیت کی زندگی گزاری، مظلومیت کی زندگی گزاری، ارے مظلومیت کی زندگی تو تھی ہی، لیکن اگر موت بھی آئی تو جنازے کو بھی تیر باران کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، لا یومک کیومک یا ابا عبداللہ۔ میرے مولا، میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میرے جد بزرگوار حسین، آپ کے دن کی طرح کوئی اور دن نہیں، وہ روز عاشور کی طرح کوئی اور دن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ روز عاشور جس میں ننے ننے بچے بل بلاتے ہوئے اللہ تاج کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ارے جہاں پر خیموں میں خواتین نے صفے عزا کو بچھا کر رکھا ہوا تھا، ارے ایک ایک کا لاش آتا اور مات اور خیموں میں ماتم کی صدائیں بلند ہو جاتی، ماتم کی صدائیں بلند ہو جاتی۔ ارے پہلے اصحاب کے لاش آئے، ارے کبھی حر کا آیا، کبھی زہر ابن قین کا آیا، کبھی حبیب ابن مظاہرہ کا لاش آیا، کبھی جون کا لاش آیا، ایک ایک لاش آتا گیا، ارے گریا اور زاری بلند ہوتی جا، ارے صاحب کے لاش پر گریا بھی ختم نہ ہوا تھا کہ قیام حسینی نے جو سب سے پہلا آل رسول کا لاشا دیکھا وہ شبیع رسول علی اکبر کا لاشا، ارے جس کے لیے میرے مولا حسین، اس کے لیے مولا میرے حسین آگے بڑھ کر دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں پروردگارا، اے پروردگارا گواہ رہنا میں اپنے اس فرزند کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے صورت میں اور سیرت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں ارے کبھی قاسم کا لاشا لے کر آتے، ارے کبھی عباس کی صدا استغاثہ پر لبیک کہتے کہ جب عباس نے شتِ فرات پر فرمایا علیک من السلام یا ابا عبداللہ، ارے میرے مولا نے اپنی کمر کو تان کر کا الان کسر الزاری، اور میری کمر شکستہ ہو گئی، ارے قمر ابن ہاشم، ارے میرا بھائی، میرا مجاہد، میرا علمدار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب کوئی نہ رہا، جب کوئی نہ رہا تو میرے مولا میدان کربلا میں آئے. اللہ اکبر. رج پڑھتے ہوئے گئے، رج پڑھتے ہوئے گئے. فرمایا، ارے میں حسین ہوں، علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں. اللہ اکبر. کبھی دائیں طرف حملہ کرتے، کبھی بائیں جانب حملہ کرتے، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے. ارے لشکر پسپا ہونے لگے. عمر ابن سعد نے کہا، ارے یہ علی کا بیٹا ہے، ارے علی کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، یہ اس طرح سے ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، اسے نرغے میں گھیر لیا جائے. اب زینب، جو تلے زینبیہ کے نام سے جو آج مشہور ہے، زینب اس بلند مقام پر کھڑے ہوئے جو بھائی کو دیکھ رہی تھی، بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی ابھی تک زندہ ہے. جب نرغ آدھا میں گر گیا، اب زینب کو بھائی نظر نہیں. زینب نے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر اچک اچک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں بھیا نظر آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تیر میرے مولا کی پیشانی پر لگا، ایک تیر میرے مولا کے حلقوم پر لگا، ایک تیر میرے مولا کے سینے پر لگا. میرے مولا نے اپنے پیشانی کے سینے تیر کو نکالا، خون کو اپنے چلو میں لیا اور کہا، پروردگارا گواہ رہنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا، اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ بھی واپس پلٹ کر نہیں آیا. اللہ اکبر. اپنے سینے سے تیر کو نکالا. مورخین فرماتے ہیں کہ جب مولا نے تیر کو سینے سے نکالا تو فوارے کے مانند خون سینے سے نکل گیا. میرے مولا نے اپنے چلو کو بھرا اور اپنے ریش مبارک کو اپنے خون سے رنگ لیا اور کہا، پروردگارا گواہ رہنا، میں اسی خون خضاب کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آؤں گا، خدمت میں آؤں گا. اللہ اکبر. میرے مولا ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مولا امام فرماتے، میرا سلام اس لاش پر جو نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین کربلا پر. اجرکم علی اللہ. مزم صاحب کو مختصر کروں. اللہ اکبر. میرے مولا زمین پر آئے، زمین کربلا پر آئے. اللہ اکبر. عمر ابن سعد نے کہا، شیمر اکتا کلام الحسین. ارے شیم، حسین کا کام تمام کر. ارے شیمر ملون، میرے مولا کے سینے اقدس پر بیٹھا، ریش مبارک کو پکڑا اور اپنے خنجر سے میرے مولا کے سر کو ان کے بدن سے جدا کیا. السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا مرمل بالدماء. میرے مولا امام زمانہ فرماتے، میرا سلام میرے مولا میرے آقا حسین پر، میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر. ارے میرا سلام خاک اور خون میں غلطا لاشوں پر، میرا سلام پامال لاشوں پر، میرا سلام ان رخساروں پر جو کربلا کی زمین پر پڑے رہے، میرا سلام خوش گوٹوں پر، میرا سلام بریدہ القوم پر.
میرا سلام نو کے نیزہ پر بلند سر ہو پا.
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت دفناي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ال ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگارا پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. پروردگارا ہماری اس مختصر سی مجلس کو اور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا اس کا ثواب امام خمینی کو ایصال فرما. پروردگارا پروردگارا اس مرد مجاہد کے درجات عالی ہیں متعالی فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت عطا فرما. پروردگارا انہیں امام حسین اور تمام ائمہ کے ساتھ محشور فرما. پروردگارا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ کو صحت و تندرست ساتھ طول عمر عطا فرما, سلامت و استقامت جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارا پروردگارا ہماری ہمیں عبادات کرنے کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو افراد مشکلات پریشانی میں ان کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرما. پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارا پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد قرآن مجید کا. پروردگارا مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارا مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما. پروردگارا انہیں نصرت عطا فرما. پروردگارا تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرست کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا. پروردگارا ہمیں قرآن اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمیں مجاہدین حقیقی بنا. پروردگارا ہمیں حقیقی معنی میں مجاہدت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمیں علم اور معرفت عطا فرما. پروردگارا ہمیں عقل سلیم عطا فرما. پروردگارا ہمیں قلب مطمئن عطا فرما. پروردگارا ہماری زبان میں مٹھاس عطا فرما. پروردگارا ہمیں خلوص نیت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا, منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے.